تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا حضرت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حدیث ہے وہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک یہ وصیت فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ شُرِّكْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کہ کوئی فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو، ہرگز مت چھوڑو. اور یہ فرمایا کہ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةَ، جو شخص جان بوجھ کر نماز فرض چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، اور فرمایا کہ تم کبھی بھی ہرگز شراب مت پینا. فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، اس لیے کہ یہ شراب یا نشہ آور چیزیں یہ ہر برائی کی کنجی ہیں. شراب نوشی کے نتیجے میں آدمی بے شمار بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے. اور چوتھی نصیحت فرمائی وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، چاہے وہ تمہیں دنیا سے نکل جانے کا مشورہ دیں، تمہاری دنیا سے، یعنی تمہیں جو اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے اپنی خواہشات کی اور اپنے خیالات کی، اس دنیا سے نکل جانے کا حکم دیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا. اور فرمایا ولا تنازعن ولاۃ الامر، کہ جو تمہارے حکام ہیں ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. اور فرمایا کہ ولا تفرغ من الزحف، جہاد میں اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو وہاں سے بھاگنا مت. وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، چاہے تم اسی میں ہلاک ہو جاؤ اور تمہارے ساتھی بھاگ جائیں لیکن تم نہ بھاگنا. اور فرمایا کہ وَأَنفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنے اچھے حال میں جو تمہیں فراغت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے معاشی اعتبار سے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لینا بلکہ ان کے ساتھ فراخی کا معاملہ کرنا. ولا ترفع عصاك على عن اهلك، اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں سے اپنی لاٹھی مت اٹھانا، لفظی معنی ہے لاٹھی مت اٹھانا، یعنی ان کو ان کی تربیت اور ان کو ادب سکھانے کے لیے جو کچھ بھی کارروائی کرنی پڑے, جس میں بعض اوقات ان کی تعدیدی کارروائی بھی داخل ہے, تو اس سے غافل مت ہونا. ان کی تربیت میں اگر تعدیدی کارروائی کرنی پڑے, بچوں کو بعض اوقات تعدیدی کارروائی کے لیے مارنا بھی پڑ جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے, تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا. ان کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ڈراتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں کیا برا انجام ہوتا ہے, یہ ان کو ڈراتے رہنا. یہ نصیحتیں فرمائیں. اس میں یہاں حدیث میں کو یہاں پر لانے کا منشا وہی ہے جو پچھلے دو ہفتوں سے چل رہا ہے کہ اس میں والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو چاہے تمہاری خواہشات کے کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہو. تفصیل اس کی پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. اگلی حدیث حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, تو ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ہل بقیہ من بر ابویہ شیئن بعد موتہما ابرہما. سوال یہ کیا کہ رسول اللہ, آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے, اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں, لیکن میرے والدین کا تو انتقال ہو چکا, اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک اگر کرنا چاہوں تو بظاہر اس کا کوئی راستہ میری سمجھ میں نہیں آتا, تو ان کے مرنے کے بعد میں کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو آپ نے فرمایا جواب میں, یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں اور اس کی فضیلت حاصل کر سکوں. تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام خصال اربع, چار خصلتیں ہیں, اور یہ بڑی یاد رکھنے کی ہیں, کیونکہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی, اور والدین بھی اسی میں داخل ہیں. والدین کی نعمت خاص طور پر کہ جب تک والدین کا سایہ سر پر ہے اور وہ زندہ ہیں, اس نعمت کی کما حقہ قدر و قیمت کا اندازہ انسان کو ہوتا نہیں. اولاد کو سمجھتا ہے, زندہ دیکھتا ہے تو کوئی خاص قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی. قدر اس وقت ہوتی ہے, آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اس وقت حسرت ہوتی ہے اور شدید حسرت کہ کاش زندگی میں یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے فضائل آئے ہیں وہ حاصل کر لیتے, تو بعد میں شدید حسرت کا سامنا ہوتا ہے. تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسرت کے عالم میں بھی راستہ نکال دیا کہ اگر زندگی میں فرض کرو کہ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر پایا تو بعد میں بھی اس کے لیے راستہ ہے. اور چار باتیں فرمائیں. پہلی بات, الدعاء لہما, ان کے لیے دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد بھی. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو قاضی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا تھا کہ اگر دن میں پانچ مرتبہ بھی آدمی اہتمام کر لے کہ دن میں پانچ مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ ان کا حق بڑی حد تک ادا ہو جائے گا. تو دعا کرے. والاستغفار لہم, اور ان کے لیے مغفرت طلب کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے والدین کے لیے کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ استغفار کرنا. اور اسی میں داخل ہے ایصال ثواب بھی، کہ کوئی عمل نفلی عمل کر لیا اور اس کے لیے بارے میں یہ دعا کر لی کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دی. تو مستقل دعائیں اگر کرتا رہے انسان والدین کے حق میں تو والدین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور خود اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی تو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات جب کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں عالم بالا میں ان کو بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی درجہ ان کا بلند ہو جاتا ہے، کوئی تحفہ پہنچا، کوئی درجہ بلند ہوا، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کہاں سے آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے جس نے تمہارے حق میں دعا کی تھی، تمہارے لیے استغفار کیا تھا، اس کی دعا اور استغفار کے نتیجے میں ہم نے تمہارا یہ درجہ بڑھا دیا. تو اس واسطے ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک رشتہ رکھا ہے والدین اور اولاد کے درمیان کہ مرنے کے بعد بھی اولاد اگر چاہے تو ان کے تحفے، اس کے تحفوں کے پیکٹ پہنچتے رہتے ہیں والدین کے پاس، اور وہ تحفوں کے پیکٹ اسی طرح پہنچتے ہیں کہ دعا کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، اسارے ثواب کرتا رہا تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے. تو یہ بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنے معمولات میں شامل کر لے اپنے والدین کے لیے دعا کو، حیاً و میتاً، ہر حالت میں. اور ایک تدبیر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی اختیار فرمائی کہ ان کی اپنے والدین کے حق میں دعا ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی. حضرت ابو ہریرہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، اور وہ اس طرح کے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، جو میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. یہ دعا کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بتا گئے. جب شاگردوں کو بتا گئے تو شاگردوں نے یہ کہا کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ کی دعا جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے والدین کے لیے دعا کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو میرے والدین کے حق میں دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی مغفرت فرما. تو لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو ہریرہ کی دعا کا مصداق بننا چاہتے ہو، حضرت ابو ہریرہ کی دعائیں لینا چاہتے ہو تو ان کے والدین کے حق میں دعا کیا کرو. نتیجہ کہ ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد اور جو لوگ بھی اس حدیث سے واقف ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں اب اس مقصد سے کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا کے مصداق بن جائیں، حضرت ابو ہریرہ کی دعا ان کو لگ جائے، اور اس کے نتیجے میں والدین کے حق میں دعائیں مسلسل جاری ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دعائیں مستقل جاری ہیں ان کے والدین کے لیے. جو لوگ بھی اس حدیث سے واقف ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اب آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بھئی میں کسی صحابی کی دعا حاصل کروں، اگر صحابی کی دعا حاصل کرنا چاہے کہ کوئی صحابی میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، میرے لیے استغفار کرے، تو کوئی راستہ ہے؟ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ کسی صحابی کی دعا میں اس طرح شامل ہو جائے جیسا حضرت ابو ہریرہ نے شامل کر لیا. اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دعائیں بھی ایک سے ایک دل میں ڈالتے ہیں. ایسی دعا دل میں ڈال دی کے سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. تو بھائی یہ ہم سب کے لیے بڑی بڑی سعادت کی بات ہے اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی کیا کریں, ان کے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں مغفرت کی اور رحمت کی, تو انشاءاللہ ان کی دعائیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مورد بنا دے اپنی رحمت. اللہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب پر صلی اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد ایک کاغذ ملا حضرت کے کاغذات میں, تو اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں فلاں افراد کی نماز جنازہ پڑھائی. جن جن کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس کی ایک فہرست بنا رکھی. تو کہ یہ فلاں کی پڑھائی فلاں کی پڑھائی فلاں کی پڑھائی فلاں کی پڑھائی فہرست بنائی تھی, اور اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو شخص میری نماز جنازہ پڑھائے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ بھی ساتھ لکھ دیا, جو میری نماز جنازہ پڑھائے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے, اس کے حق میں دعا فرما دے. تب جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے وہ دعا کرتا ہے اس کی, جس کے جو جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے, نماز جنازہ ایک دعا ہی تو ہے نا. تو حضرت والا نے اپنے انتقال سے پہلے یہ سوچا کہ جو شخص میرے حق میں یہ دعا کر رہا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ پہلے ہی چکا دیا, حالانکہ جو ان کے حق میں دعا کرے وہ تو خود اس کی یہ سعادت ہے, احسان کیا ہوتا, لیکن حضرت نے اس کا بدلہ پہلے ہی چکا دیا اپنے اس دعا کے ذریعے کہ جو نماز جنازہ پڑھائے وہ اس کے حق میں دعا کر گئے. اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے دل میں دعائیں بھی ایسی ڈالتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ بھی یہ دعا کر گئے. تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں حیاً و میتاً انسان دعا کرنے کا اہتمام کرے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. میرے دادا کا جملہ بکثرت سنایا کرتے تھے ہم کو کہ جب میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ مرض وفات میں تھے تو اس وقت کسی ایک دن مجھے بلایا, یعنی والد صاحب فرماتے ہیں مجھے بلایا اور یہ کہا کہ میاں شفیع نام لے کر یہ فرمایا. یوں تو سبھی لوگ بھول ہی جایا کرتے ہیں, بھول ہی جایا کرتے ہیں, یعنی جب جتنا وقت گزر جاتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ کسی کا والدین یاد نہیں رہتے بسا اوقات, تو بھول جاتا ہے, بھول ہی جایا کرتے ہیں. لیکن میں یہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ بھول جانا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے حق میں دعا اور اسال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا. تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جملہ آج تک قلب پر اس طرح لکھا ہوا ہے اور ہمیشہ اس طرح مستحضر رہتا ہے جیسے آج ارشاد فرما رہے ہو, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف عمر کے مختلف مرحلوں میں فرماتے رہے کہ آج اب اس واقعے کو 40 سال ہو گئے, آج 50 سال ہو گئے, آج 55 سال ہو گئے, لیکن الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام نہ کرتا ہوں. تو بھائی والدین کا یہ حق ہے تو اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوتی ہے انسان سے اس کو ادا کرنے کا بھی بہترین راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِنْفَاغُ عَهْدِهِمَا, ان کے عہد کو پورا کرنا, یعنی والدین نے اپنی زندگی میں اگر کسی بات کا عہد کیا تھا, کوئی کسی سے معاہدہ کر لیا تھا, کسی سے وعدہ کر لیا تھا, تو اس وعدے کو پورا کرنا. کیونکہ زندگی میں اگر انہوں نے کسی سے عہد کیا تھا یا کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا. اب وہ اپنی موت آ جانے کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پائے, تو پھر اولاد کا کام یہ ہے کہ اس عہد کو اور اس وعدے کو پورا کرے, اور اس کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ اس نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی عہد میں داخل ہے یہ کہ کسی کا باپ ہے وہ کسی دینی خدمت میں لگا ہوا تھا, تو اولاد کے لیے اولاد کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں بھی اس دینی خدمت کو انجام دوں جو میرا والد انجام دیا کرتا تھا, اور اس دینی خدمت کو اس کے بعد بھی جاری رکھے, تو یہ بھی والدین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کا ذریعہ ہے. انفاذ و عہدہما. اللہ, جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا عام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے ابھی تک اس کا ایفا نہیں کر پائے تو وہ میرے پاس آ جائے, میں اس کا وعدہ پورا کروں گا. تو کئی لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے وعدے ذکر کیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ یہ خاتون تھی یا کوئی عربی تھے, وہ آئے آ کے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس طرح بھر بھر کے دوں گا, دونوں ہاتھوں کو بھر بھر کے اس طرح دوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح دو, اس کو بھر بھر کے دو. تو ان وعدوں کو پورا فرمایا. تو اپنے کسی بڑے کا اگر انتقال ہو جائے اور وہ اپنے کسی سے وعدہ کر چکا ہو, اس وعدے کو پورا کرنا اس کے حقوق میں داخل ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. تیسری بات جو ارشاد فرمائی اس حدیث میں, لا الہ الا اللہ, فرمایا وہ اکرام صدیقہما, ان کے دوست کا اکرام, اپنے والد یا والد کا دوست, والدہ کی سہیلی کوئی ہو تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا اور اس کے ساتھ اسی تعلق کو جاری اور باقی رکھنا جو تعلق ان کی زندگی میں موجود تھا, یہ بھی ان کے حقوق میں داخل ہے اور اس سے بھی والدین کے حسن سلوک کی تلافی ہوتی ہے. چنانچہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ خواتین کے پاس کچھ ہدیہ بھیجا کرتے تھے, اور وہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کا کوئی نہ خاص آنا جانا نہ کچھ. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ رسول اللہ, آپ ان خواتین کو آپ یہ ہدیہ بھیجتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ تھیں اور مکہ مکرمہ ہی میں وفات پا گئی تھیں, تو فرمایا کہ ان کی سہیلیاں ہیں تو میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ رابطہ قائم رکھتا ہوں کہ ان کو ہدیہ بھیجتا رہتا ہوں, یہ خدیجہ کا حق رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب فوت شدہ بیوی کا یہ حق ہے تو والدین کا حق تو بطریق اعلیٰ کہ والدین کے جو ملنے جلنے والے ہیں, ان کے جو دوست احباب ہیں, ان کے جو اہل تعلقات ہیں, ان کے ساتھ ویسا ہی رشتہ قائم رکھنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اس دیہاتی آدمی نے پوچھا آ کر کہ کیا تم فلاں کے بیٹے ہو، یعنی حضرت عمر کا نام لے کر کہا کہ تم کیا حضرت عمر کے بیٹے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ حاجت مند معلوم ہوتے ہیں، اور تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے جس جانور پر وہ سوار تھے وہ پورا کا پورا جانور اس کو ہڈیوں میں دے دیا. تو جو ساتھی تھے انہوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت کچھ پیسے دے دیتے، کچھ کر دیتے تو بھی ان کا مقصد تو پورا ہو جاتا، ان کی حاجت بھی پوری ہو جاتی، آپ نے پورا کا پورا جانور ہی ان کو دے دیا. تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور یہ والد کا حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد اکرام کا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. تو یہ سارے سنتیں ہیں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے یہ باقاعدہ اس کی تاکید بھی فرمائی اس حدیث میں. چوتھی بات ارشاد فرمائی، وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ، حسن سلوک، جن کا رشتہ تمہارے باپ یا ماں کی طرف سے ہے، اگر باپ ہے تو جیسے چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، اگر ماں ہے تو جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ، یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے، اور اگر ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی رہی ہے تو اس کی پوری کرنے کا ذریعہ ہے. یہ چار راستے بتائے آپ نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کے، ایک ان کے حق میں دعا کرنا اور استغفار کرنا، دوسرے ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور تیسرے ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، اور چوتھے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ حسن سلوک. لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے حضرت حشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو ساتھ جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سے پوچھا دوسرے کے بارے میں کہ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں، ما ہذا منکا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تسمیہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، کہ تم نے بتایا کہ تمہارے والد ہیں تو تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک یہ کہ کبھی ان کا نام نہ لینا، نام لے کر ان کا خطاب نہ کرنا، یا ان کا نام لے کر ان کا ذکر مت کرنا، بلکہ کوئی تعظیمی لقب ساتھ لگا کر ان کا ذکر کرنا. ولا تمشی امامہ، اور ان کے سامنے آگے مت چلنا، وہ اگر جا رہے ہیں تم بھی ساتھ جا رہے ہو تو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنا. ولا تجلس قبلہ، اور اگر کہیں موقع ہو تو ان سے پہلے مت بیٹھنا. ایک ساتھ داخل ہوئے تو جب تک باپ نہ بیٹھ جائے اس وقت تک نصیحت یہ فرمائی کہ تم مت بیٹھنا. یہ تین نصیحتیں فرمائیں، اور اسی کے لیے امام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا کہ یہ تینوں آداب ہیں اولاد کے ذمے، اپنے والد کے اور والدہ کے، کہ وہ جب یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ تو نام لے ان کا، نہ ان سے آگے چلے، نہ ان سے پہلے بیٹھے. لا الہ الا اللہ. یہ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان تمام حدیثوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور ان کے لیے دعا اور استغفار، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب بیان کی گئی ہے. اور قرآن و حدیث میں جا بجا یہ مضمون آیا ہے، لیکن اس میں جو شرعی حکم ہے وہ میں پچھلی مرتبہ آپ سے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں پچھلے اتوار کو، کہ کس حد تک والدین کی اطاعت واجب ہے اور کہاں آدمی ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. شریعت ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی شریعت عطا فرمائی ہے جو کسی بھی مرحلے پر یک طرفہ نہیں ہے، کہ بس ایک طرفہ حکم دے دیا اور دوسرے پہلو احترام کرے. اسی طرح والدین کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے دوران اور اولاد کے ساتھ معاملے میں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر، اس میں زیادتی نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے. ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، تو تھوڑا سا پہلو والدین کا بھی سن لیجئے. بعض والدین ایسے ہیں کہ اولاد کو دین کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں. اولاد چاہتی ہے کہ دین کے راستے پر چلے، مگر والدین اس کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. اور یہ اب الٹا ہی معاملہ ہو گیا ہے. پہلے کبھی زمانہ تھا کہ اولاد جو ہے وہ اس کے بارے میں والدین کو فکر ہوا کرتی تھی کہ یہ بے راہ نہ ہو جائے. اب اولاد کو فکر ہے کہ ہمارے والدین بے راہ ہیں اور وہ راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، مگر والدین اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ والدین کے لیے بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین کے راستے پر چلنے سے روکے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جہنم کے راستے پر جانے سے بچانے کی کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم میں فرمایا کیا ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی گناہ نہ کریں، اولاد کو اور گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بچانے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دینی فرائض کی تعلیم دو اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرو. اگر مبتلا ہو جائیں تو ان کو نصیحت کرو، اگر ضرورت پیش آئے تشدد بھی کرو تاکہ وہ گناہ کے راستے سے ہٹیں. لیکن اور ماں باپ آج کل اس معاملے سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے اس فریضے کو انجام دینے کی. دوسری بات یہ کہ جتنے حقوق آپ نے پڑھے یہ والدین کے، جہاں یہ حقوق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حقوق بھی عائد کیے انسان کے ذمہ. جہاں ماں باپ کا حق ہے وہاں بیوی کا بھی حق ہے، اپنی اولاد کا بھی حق ہے، اپنے رشتے داروں کا بھی حق ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کا اور دوست احباب کا بھی حق ہے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ایک طرف کے حقوق کو بجا لاتے ہوئے دوسری جانب کے حقوق کو پامال کرے. مثلا اس میں سب سے زیادہ جو ابتلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والدین کے حقوق میں اور بیوی کے حقوق میں. دونوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں انسان توازن کھو بیٹھتا ہے. وہ توازن جو شریعت نے جس کی تعلیم دی ہے وہ کھو بیٹھتا ہے. کبھی والدین کی طرف اتنا جھک گیا کہ بیوی کے ساتھ ظلم کرنے لگا، کبھی بیوی کی طرف اتنا جھک گیا کہ والدین کے ساتھ ظلم کرنے لگا اور ان کے حقوق کو پامال کرنے لگا. دونوں باتیں افراط اور تفریط کی شریعت کے خلاف ہیں اور ہلاکت کا راستہ ہے. بعض لوگ ابھی پچھلے جمعہ کو پوچھ رہے، پچھلے اتوار کو پوچھ رہے تھے کہ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے ڈالو. اب اولاد سمجھتی ہے کہ یعنی لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بیوی میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن والدین کا حکم ہے کہ طلاق دے دو, کیا کرے؟ تو بعض اوقات والدین اپنے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے ایک واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں, اور وہ واقعہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اب میرا دل نہیں چاہ رہا طلاق دینے کو, مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تو کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. وہاں یہ حکم دیا. تو بعض والدین اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھو حضرت ابن عمر نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی بات مانو اور طلاق دے دو. لیکن یہی بات ہے کہ حدیثیں قرآن اور حدیث جب تک کسی استاد سے نہ پڑھا جائے اور کسی جاننے والے سے اس کا علم حاصل نہ کیا جائے تو بعض اوقات آدمی براہ راست دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر کسی اور کوئی اور اپنے کو قیاس نہیں کر سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن وحی نازل ہوتی تھی اور وحی نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ خاتون جب عبداللہ بن عمر کے نکاح میں ہیں ان کے لیے مفید نہیں ہے, اور حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو تو وہ کسی مصلحت سے کہہ رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے کہہ دیا کہ طلاق دے دو. لیکن یہ عام حکم نہیں ہے. تمام فقہا نے اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ عام حکم نہیں ہے کہ جہاں اگر اولاد یہ محسوس کرے کہ بھائی بیوی تو کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو طلاق دے کر ایک طرح سے اس کے اوپر ظلم کرنا ہے بلا وجہ طلاق دینا, تو والدین اگر کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے کا حکم دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس وقت ان کا حکم مانا جائے. ان کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو, ان کے آگے جھک جاؤ, ان کے ساتھ اور نرمی اور حسن سلوک سے بات کر لو کہ آپ کی ہر بات مانیں گے, لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہ اس میں ظلم ہے دوسرے فریق کے اوپر. تو تمام فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ طلاق دینا اپنے محض اس بنا پر کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں اس بنا پر طلاق دینا جائز نہیں. ہاں اگر خود یہ محسوس کرے کہ واقعی اس میں نقص ہے یا نباہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور خرابی پیش آنے کا اندیشہ ہے, تو اس وقت میں بے شک طلاق دے دے, لیکن محض اس بنا پر دینا واجب نہیں ہوتا. یہ بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اب چونکہ والدین کی اطاعت فرض ہے تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے میرے ذمے طلاق دینا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا, چاہے میں اس کو درست نہ سمجھوں. ایسے میں اطاعت کرنا والدین کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ضروری کیا, بلکہ اطاعت کرنا جائز نہیں ہے جہاں دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو. اسی طرح اگر والدین جو ہیں وہ کسی ایسے فعل پر آمادہ کریں جو شریعت کے راستے کے خلاف ہے تو اطاعت واجب نہیں ہوتی. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک خاتون کا خط آیا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے پڑھ کر. انہوں نے اس لڑکی تھی ایک, اس نے لکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, میرے بہت عرصے سے رشتے آتے رہے مگر ہر رشتے کو وہ اس بنا پر انکار کرتے تھے کہ یہ رشتہ برادری سے باہر کا ہے, اور یہ کہتے تھے کہ برادری میں کروں گا شادی, برادری سے باہر نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر. نتیجہ یہ کہ جتنے رشتے آنے تھے وہ سارے آ کے ختم ہو گئے, اور کوئی برادری کا ایسا رشتہ جو باپ کو پسند ہو وہ آتا نہیں تھا. بالآخر جب کوئی رشتہ نہیں آتا تھا اور باہر سے رشتے آ رہے تھے تو ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر قرآن میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ قسم کھاؤ کہ تم زندگی بھر شادی نہیں کرو گے اگر رشتے برادری سے کوئی رشتہ نہ آیا تو یہ حلف اٹھاؤ کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرو گے. اب وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں نے باپ کا حکم سمجھ کر یہ حلف اٹھا لیا کہ برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی. اب آخر انسان ہے, انسان کے ساتھ اس کی ضروریات لگی ہوئی ہے, سارے ماں بھائی بہنیں سب اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح اس کی کا نکاح ہو جائے, مگر حلف اٹھا چکی ہے. آخر کار وہ کہتی ہے کہ میرے ماں اور بھائیوں نے مل جل کر کسی طرح میرا نکاح کر دیا اور کہا کہ بھائی کفارہ ادا کر دینا اس قسم کا, لیکن نکاح کر لو. تو ان بچاروں نے ٹھیک کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلط بات پر قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام کروں گا یہ کام نہیں کروں گا اور وہ قسم کسی مناسب نہ ہو, مناسب بات پر نہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. تو ماں نے بھائیوں نے صحیح کام کیا کہ اس کا نکاح کرا دیا, لیکن باپ کو جب پتہ چلا تو باپ نے کہا کہ میں زندگی بھر تیری شکل نہیں دیکھوں گا اور زندگی بھر تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. اور وہ کہتی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نکاح تو ہو چکا, ایک تو میرے دماغ پر یہ بوجھ ہے کہ میں نے اپنی قسم توڑی, دوسری یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے ناراض ہے اور میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے, اس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, تلخ ہو رہی ہے, یہاں تک کہ کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لوں. اعوذ باللہ علی رسول. اب یہ ضد اور یہ حد دھرمی کہ اولاد کو مجبور کرنا اس بات کے اوپر کہ وہ ایسی قسم کھا لے جو اس کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے غلط ہے, اس کا حلف دے دینا اور پھر اس پر اصرار کرنا اور اس کے بعد میں یہ کہنا کہ اگر تو نے اس کی خلاف ورزی کیا لہٰذا زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی باپ کے لیے کسی طرح بھی زیبا نہیں, اور شریعت نے اس کے اوپر سخت, شریعت کے لحاظ سے سخت گناہ اور حرام ہے. اگر کوئی باپ یا ماں وہ اس بات ایسی بات کے اوپر مجبور کرے تو اطاعت کرنا اس کے لیے اولاد کے ذمہ واجب نہیں ہوتا. یعنی اس لڑکی کے لیے جب باپ یہ کہہ رہا تھا کہ قسم کھاؤ, اس کے لیے قسم کھانا واجب نہیں تھا, وہ بیچاری یہ سمجھی کہ باپ کی اطاعت کے میں قسم کھانا ضروری ہے اس واسطے کھا لی, لیکن عام حالات میں اس کے لیے ماں باپ کے حکم کے تحت ایسی قسم کھانا جائز نہیں تھا, حرام تھا, لیکن بیچاری نے کھا لی. تو اس قسم کے معاملات میں جہاں ظلم صریح ہے یا دوسرے پر ظلم ہے یا کسی اولاد کو گناہ میں مبتلا کرنے کا راستہ ہے, تو ایسے موقع پر والدین کی اطاعت فرض نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی, اور اس کے دھوکے میں آ کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور بھی اس سلسلے کے بعض جزیات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں والدین اور دوسروں کے حقوق کے ٹکراؤ سے متعلق, جن کا حکم شرعی جاننا ضروری ہے, لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. آئندہ اتوار کو تو میں ایک سفر میں ہوں تو اس لیے آئندہ اتوار کو میرا آنا نہیں ہوگا. مولانا عبدالرؤف صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے, لیکن اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اس سے اگلے اتوار کو اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين بفضل كرمك رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معافیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, اعزاز احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بے ہمت ہیں ہمیں ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید، اللہم واقعتن کواقعت الولید، یا اللہ اپنی رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری تمام دلی مرادوں کو جو ہمارے حق میں مناسب ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813